اسلامی حکومت ختم اس وقت ہوئی جب یہ فقہ کے منکر اور قبر پرست پیدا ہو گئے. یاد رکھنا، ایک عقیدہ تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر، ایک ہی عقیدے کے لوگ تھے پورے ہند میں. محمد بن قاسم اور محمود غزنوی اور شہاب غوری سے لے کر سلطان اورنگزیب تک ایک ہی نظریہ تھا، سب کے سب احناف تھے. اور جب سے یہ پیدا ہوئے ننگے سر ٹانگیں کھلی ہوئی اور شلوار زور تک پہنچائے ہوئے اور وہ ایڑیوں سے نیچے لٹکائے ہوئے، زدانے مفترقانے ایہ تفرقی، اس وقت سے اسلامی نظام کو دقتیں اور گرانی پیش آئی. اور خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. سبحان اللہ، زندگی کا پہلا قوام پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور چیزیں ہو نہ ہو پانی بسیار موجود ہو، خوبصورت، حسین، ٹھنڈا، شیرین، ذائقہ دار. سب سے پہلے نعمت، پہلی نعمت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ پانی ہے، اور سب سے عمدہ پانی کہتے ہیں کہ نہر کا ہے، دوسرے درجے میں پانی پھر چشمے کا ہے، تیسرے درجے میں دریا کا ہے، اور چوتھے درجے میں کنویں کا ہے، اور سمندر کا پانی تو قابل استعمال نہیں ہے. انہار نہر کی جمع ہے جسے ہم نہر کہتے ہیں. فقہ میں ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مجمع الانہر، اور اس کا متن ہے ملتقل ابہر. مجمع الانہر شرح ملتقل ابہر موجود ہے اپنے پاس کئی نسخے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ دسترخوان پر سب سے پہلے پانی رکھا جائے، جب مہمان بیٹھتے ہو دسترخوان سجتا ہو سب سے پہلے مناسب پانی بم آپ کاسے کے آپ کورے کے لا کے رکھ لے، ممکن ہے کسی کو پیاس لگی ہو. لیکن جب کھانا لگ جائے تو کلو وشربو، کلی وشربی، مائی مریم کے لیے پہلے زمین سے نہر نکل آئی، لیکن پھر فرمایا کھاؤ پہلے پیو بعد. اطباء کہتے ہیں نہار منہ نہ پیا جائے، کہیں سے نہ میدے کو نقصان ہو جائے. حکیم الامت نے تو بہشتی زیور میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض لوگ نیند سے اٹھتے ہی فوراً پانی پیتے ہیں، فرمایا کبھی کبھی پانی پیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے. دو چار قدم لے لے، بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ لے، ہاتھ منہ کنگا لے، اور پھر پانی لے، اور پانی فریج سے نکالے تو تھوڑا سا اس کو دم آنے دے، اجلت مناسب نہیں ہے. اتنے بڑے اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے بہشتی زیور میں، جس کا پورے ہند کی سرزمین پر احسان ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ یہ لکھنے کی قابل بات تھی مولانا کے نزدیک. مولانا ہمارے دستاویز ہیں الحمدللہ. کلما رزقوا منہا، جب کبھی دیے جائے گا جنتیوں کو اس میں سے، من ثمرتن، پھلوں میں سے، رزقن، روزی، خوراک. جنتی جب جائیں گے جنت تو سب سے پہلے تو ان کو مچھلی اور بیل کا گوشت یہ دیا جائے گا. بعض لوگ چھوٹا گوشت پسند کرتے ہیں، حسن جان مولانا نور اللہ مرقدہ گٹا گوخا بے خو کھولا یہ گٹا گوخا پکو یا کھو گئی گوخا تا سو ڈھیرا پکو ادا خود بیمار چیلی گوخا خوخا نو. میں سب محدث ہوں ماشاء اللہ. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے اور پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. کلما رزقوا منہا، جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو جنت میں سے من ثمرت ان پھلوں میں رزقن خوراک. یہ بھی جائز ہے اور افضل ہے کہ کھانے سے پہلے کچھ پھل فروٹ لگا لیا جائے, یہ بھی ٹھیک ہے. کھانا تو ہو گیا نا, مچھلی کھلائی اور پھر بڑا گوشت, بیل کا گوشت کھلایا, کوئی خاص قسم کا بچڑا ہوگا, اور کہتے بچیے کا گوشت بکرے اور مینڈے سے یقیناً افضل و بہتر ہے. میں تو دلیل میں قرآن پیش کرتا ہوں, پہلی بڑی سورت ہے, پہلے ذبح کا حکم ہے, عند اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. تو مسلمان جب گائے ذبح کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذبح ہو تو وہ گائے کا گوشت پھر کتوں کو ڈالیں گے, کھانے کا قابل ہے. تو بڑے گوشت پر اعتراض کرنا میرے نزدیک محل نزاع ہے, خطرناک بات, خطرناک بات ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ 40 دن میں ایک دفعہ بڑا گوشت کھانا چاہیے تاکہ ایمان مضبوط رہے. اس زمانے میں ہندو تھے ملک میں, یعنی ہم سے بہت پہلے, اور ہندو گائے وغیرہ کاٹنے نہیں دیتے تھے, شاید اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا دودھ تو اچھا ہے لیکن گوشت صحیح نہیں, یہ غلط کہتے ہیں. غوڑی دا غوا اور پئی دا میخ ہے, دودھ تو بھینس کا آلہ ہے, اور گائے کا گوشت اور گائے کا گھی یہ شفا میں سے ہے, شفا میں سے. غوڑی دا غوا. اور جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو جنت میں پھلوں کی روزی خوراک, سبحان اللہ, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم سے پہلے. یہ تو وہی مالٹے ہیں, سنترے ہیں, آم ہیں, امرود ہے, انگور ہے, او خربوزہ ہے, واہ بھائی واہ, جس کو جو بھی پسند ہے وہ سب موجود ہوں گے. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا, اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے رنگ ان کا دنیا کے پھلوں کا ہوگا مگر ذائقہ کچھ اور طرح ہوگا. ایک سنترے میں 12 قسم کی پنکھڑیاں اور ہر پنکھڑی کا دوسرے سے اچھا ذائقہ, سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا, اور ان کو دیا جائے گا اسی کے ساتھ ملتے جلتے, الوانہم الوان الدنیا وذوائقہا اخرى, ان کے رنگ تو مالٹے سنگترے امرود کیلے چیکو اور پپیتے کے ہوں گے لیکن ذائقے بہت اعلیٰ اور جنت کے مناسب ہوں گے. اللہ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف. گوشت بھی کھایا, پھل بھی کھایا, جب آدمی توانا ہو جائے, صحت اچھی ہو, کھائے پیئے, تو پھر تمام خوشیوں کا آخری مرجع وہ ازدواج ہے, سبحان اللہ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, قرآن کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تمہیں سکون ملے گا. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے کہ بیویاں وہاں کی, ان کو حیض نہیں آئے گا, ان کو نفاس نہیں ہوگا, نندہ وندہ خون نہیں آیا. ٹھیک ہے, سر آنکھوں پر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے, اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں. وہ خدت ببرشی اور بد زناورشی, حیض نہ آئے, نفاس نہ آئے, لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, خاون غریب اس سے پریشان ہے. کتنے مرد یہاں پھر رہے ہیں جن کو بیویوں نے گھروں سے نکالا ہے, دس بلا گئی تھی ویلا کا دکھا جی نوم جسے رہے ولا جان ویاہ جوخت بلا جان دا کور نے بار کھلو لے اور سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ اس کو کہے کہ یہ کھانا پکانا ہے، یہ فلاں، آپ اس کی شکل کو دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت رہے گی یا اس سے پہلے جہنم پہنچ جائے گی. جب بیوی اعلی و عرفا خاندان کی ہو اور اس کی نیک صفات و خصلتیں ہو تو فقیرنی میں خاون کو بادشاہ بنا دیتی، یاد رکھنا. اور جب بیوی کمزات و کمسل ہو تو سلطنت کے قلمرو کے اندر بھی خاون کو غمگین رکھتی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جو جنتی عورتیں ہوگی وہ ان عیوب سے پاک ہوگی. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، عورتیں بڑی خفا ہو جاتی. تو بس جب مولانوں کا موقع ملتا ہے تو ہماری خوب چابک دستی کر لیتے. ماں تو معلوم ہی یہی کہنا چاہیے، روانی اجاڑے ذکر ہو دا روانی جڑ سمول ضروری دی. اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر نیک خصلت عورت کا ملنا، شریف اور نیک ذات کا، خاون کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، یہ دنیا کے اندر جنت ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، زن بددر سرائے مرد نیکو، ناکار عورت شریف انسان کے گھر میں، زن بددر سرائے مرد نیکو، ہم دری عالم است دوزخ ہو، اس غریب کے لیے اسی دنیا میں جہنم ہے. زن نہار اسکری نے بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار. بیوی تو ایسی ہو، ایک شاعر کہتا ہے رأيت الرجال يضربون نساءهم، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنی اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں. فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے جب وہ کبھی میری بیوی پر مارنے کے لیے غلط اٹھے. ایسا خوش ہو رہا ہے دیکھ. رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زينبا ولهم فيها ازواج مطهره، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف،
پاک خصلت، پاک سیرت.
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے اندر بڑا بنگلہ، بڑی سلطنت، بڑا خوشگوار ماحول، بہت ہی خوشیوں کا شہر، بہت آرام اور امن کا ملک، لیکن مرا در منزلی جانا چہ امن و عیش چوں ہر دم، جرس فریاد می دارد کے بربندی دو محملہ. ایسی خوشیاں، ایسی عمر، ایسی زندگی اور جوانی جس کا ہمیں اختتام کا پتہ اور یقین ہے. مرا در منزلی جانا چہ امن و عیش چوں ہر دم، جرس فریاد می دارد کے بربندی دو محملہ. دریغا کے برخوان الوان عمر، دمی چند خردند گویند بس. شیخ سعدی کہتے ہیں افسوس زندگی کے دسترخوان پر ابھی چند نوالے اٹھائیں اور سب کچھ موجود ہے اور حکم آ گیا کہ آپ سفر باندھیں، آپ روانہ ہو جائیں. ان اجل اللہ اذا جاء الا يؤخر لو كنتم تعلمون ولهم فيها ازواج مطهرة، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی پاک باز و پاک سیرت و صورت، پاک صاف. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. حدیث شریف میں ہے جب سارے جنتی جنت چلے جائے اور سارے کفار داخل جہنم ہو جائے تو موت کو ایک قبش مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے بیچ میں ان کو دکھا کر کے ذبح کیا جائے گا اور پھر جنتیوں کو کہا جائے گا ہمیشہ مزے اڑاؤ، اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا میں تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ موت وہ بھی ختم ہو گئی، اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی بڑی. گزشتہ مضمون میں کافر اور منافقین کو مثالوں سے سمجھایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. امام سدی کبیر نے تو اس طرح تفسیر فرمائی کہ انہوں نے کہا مخالفین نے، قرآن کے دشمنوں نے، کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثالیں دے دے، مثالیں تو وہ دے جس کی بات کوئی سمجھے نہیں. اس پر فرمایا مثال دینا قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، کسی مکھی اور مچھر کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی خدائی کلام کا معجزہ ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نمل، قرآن مجید میں مکھی، قرآن مجید میں جھینگر، اس جیسی چیزیں بیان ہوئی. قالت نملتن یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم سورۃ نمل ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی. اس قسم کی چھوٹی چیزیں بیان ہوئی تو بعض مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام اس سے صاف اور بلند اور جواب، تمثیل ہمیشہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے، تمہارا کردار و اخلاق مکی و مچھر سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثالیں نہایت موجود. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، شرماتے نہیں. الحیا لغت میں حیا کے معنی ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا، اور اللہ رب العالمین تو اعضاء و جوارح سے پاک منزہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس کا مبدا مراد نہیں، معاد مراد ہے. مبدا مراد نہیں، معاد مراد ہے. حیا رقت القلب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. تو حاصل یہ لکھ لے، بے شک اللہ ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دے، بیان کرنا مثال مچھر کی جیسی چھوٹی بڑی چیز کی. فما فوقہا، جسمن اس سے بڑا تو مکھی ہے، مچھر سے، اور صغر میں، چھوٹے پن میں بڑی، اس سے نیچے پسو ہے. تو ان سب کے مثال اللہ بیان فرما سکتے ہیں. المسألۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، عرب کہتے ہیں مسئلہ ہو اور مثال نہ ہو، جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں. المسألۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، ان الحق من ربهم، کہ یہ مثالیں برحق ہیں ان کے رب کے ہاں سے. یعنی مثال کا فائدہ ہے، مثالوں کی حکمتیں ہیں، مثالوں کی معاشرے میں ضرورت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے، یعنی خدا کو کیا ضرورت ہے. یدل به کثیرا، بہکاتے ہیں وہ اس طرح بتیروں کو، ویہدی به کثیرا، اور ہدایت دیتے ہیں اس طرح بوتوں کو. وما یدل به الا الفاسقین، اور نہیں بہکاتے ہیں اس طرح مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. فاسق بے راہ روی کرنے والے،
فرمایا ان مثالوں سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. ہر نیک عمل میں اور نیک کام میں یہی ہے. کتنے مسلمان مسجدیں مدرسے بناتے ہیں چلاتے ہیں، ان کے اخراجات نفقات تک اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگ ذرا سی بات ہو جائے کہ مدرسے فوراً بند کر دیں، بس ان کے دل میں پہلے سے زخم و خمار بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نہ سارے مخالف ہوں گے نہ سارے موافق ہوں گے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. فاسق فسق پھل جب چھلکے سے باہر آ جائے تو عرب کہتے ہیں فسقت النوا عن القشرة، پھل چھلکے سے باہر آ گیا. چلغوزہ دیکھو اور پستہ دیکھو، بعض پھل بالکل نظر آتے ہیں کہ منہ پھٹ گیا ہے اور اندر سے مغز نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق. اور چونکہ چوہا بھی اس قسم کی چیزیں کاٹ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی فویسقا، اس میں تصغیر آیا فویسقا. اور انسان جب شریعت کی حد توڑتا ہو، اگر یہ عملی ہے تو فاسق عملی ہے گناہگار کے معنی میں، اور اگر یہ اعتقادی ہے تو فاسق اعتقادی کافر کو کہتے ہیں. اس لیے فسق کا مبدا خفیف ہے اور فسق کا منتہا نہایت شدید ہے. وما یدل به الا الفاسقین، نہیں بہکاتے ہیں ان مثالوں سے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. بے راہ روی کس طرح ہوتی ہے؟ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. تمام ارواح عالم ارواح میں کھڑے کیے گئے اور ان سے کہا گیا الست بربکم، قالوا بلا. ایک تو یہ توڑ رہے ہیں آپ، اس کے خلاف کیسے آپ شرک کرتے اور بدعت کر رہے ہیں، کیسے اسلام اور نبیوں کا انکار کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اور پھر اس فطرت کے خلاف کیا جا رہا ہے. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ. اور تیسرا یہ کہ شہادتین پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا اقرار و اعتراف کیوں کیا جا رہا ہے. اور چوتھا یہ کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے اس پر قائم رہو. لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، اگر کوئی شخص امانتوں میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص عہد و پیمان کرے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا دین تباہ و برباد ہو جائے گا. گویا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ امانت دار ہو، اور دین تقاضا کرتا ہے کہ آدمی عہد دار ہو، عہد و پیمان کا پابند ہو. یہ نہیں کہ ستا و زما چپے وادا بیگا پا آغا کنڈا اور لگے دینا، اور وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا، اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ تعلیم دے دی. وعد بینک و بینی، یہ وعد ہے. وإذا كان بین رجال کثیرین یکون عہد، وإذا كان بین القبائل والامم والملل یکون المیثاق، فالمیثاق اشد حالا من العہد، والعہد اشد من الوعد، والوعد من القول. پختو کے بتا لوز وہی لوز وہی ماں لوز کرے وہی بے لوز ہے کرنا یہ خبر ہو کہ یا پارے قائم ہو سکے، خیر خبر ہے.
اور چې د شر او د ګناه خبره زرته شاته کی توبه وباسه.
فاسق وہ لوگ ہیں ينقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ بعد اس کے پیمان ہونے کے یعنی پختہ ہونے کے. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے. اللہ اللہ وہ سخن از کشتنی من می کند من بہمی خشک سخن می کند. علماء فرماتے کہ صلہ رحمی فرض ہے,
صلہ رحمی
اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا. وہ آپ کو تکلیفیں دیں گے, آپ کے خلاف کہیں گے, آپ کو طرح طرح, لیکن آپ احسان کریں گے.
وہی جانان دے بدکڑا زبخڑا خدے بد بدو سزا پلا ور کبینا.
سبحان اللہ. سلمن قطع کا جڑ جائیے جس نے تجھ سے توڑا, واف امن ظلم کا جس نے ظلم کیا آپ معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ اور جس نے برائیاں کیا آپ نیکیاں کرے. وَأَحْسِنْ یعنی احسن العلوم میں آ جاؤ سیکھ لو الحمد للہ. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ.
کہتے ہیں کہ عزیز و اقارب کو کیسے خوش کیا جائے,
تو حدیث شریف میں ہے ان کے برتن میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہو. یہ دینے سے بہت خوش ہوتے, پیسے دے, کپڑے دے, کھانے دے 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 دے, میں اس سے بڑے خوش ہوتے.
اور ساری زندگی دے اور ذرا سا نہ دے, یہ منگتے سرا کڑی کلو سڑے دے منگا پار نہ دے.
ایسا ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے میرے عزیز اور اقارب کو سلام کہے. این سرولی کرو اقارب اقرب کی جمع میسو کو ماران لڑمانا دیوے پڑا.
میرے عزیز این کے ساتھ وہ ہے نا, تو اقارب کی جگہ لے کے اقارب این کے ساتھ. تو ہم نے کہا تو بچو کے معنی میں ابھی بچو اور سانپ سے کم تو نہیں, مجھے ڈس رہا ہے.
ماران لڑمانا جی سو کم زیب منس کے رہی سر شوئے ہوا وہ ماران لڑا مانا جمشوی دیوے خدا طور تے دیا تھا.
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑا مقام ہے, اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے کہ ان کی سختیوں کے انحراف سرکشی بے راہ روی پر بھی
آپ محبت کا ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے, آپ بدلہ نہیں لیں گے, بدلہ لینے پر آئے تو وہ بچ نہیں سکتے. نہیں, یہ تعلیمات, یہ وحی, یہ تو آپ کے اور ہمارے سامنے, شاید ان کو تو معلوم نہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل, وہ تو درندوں کی طرح چل رہے ہیں
پھر بھی گزارا کرنا ہے.
سبحان اللہ.
کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی کینچی لے آیا. کینچی جمعہ کا دن تھا, حضرت صاحب سے بال وال آپ نے کینچی قبول کی. پھر فرمایا بھائی اگر یہ لے جائے اور اس کی جگہ سوئی لے آئے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا.
جی حضرت
میں سوئیاں بھی لے آتا ہوں. کہا نہیں, یہ لے جائے اس کے بدلے میں سوئی لائے. تو کینچی تو مسئلہ 10 روپے کی ہے, 20 کی, سوئیاں تو 5 روپے کی, پتہ نہیں کتنی مل جائے گی, پورا درجن سینکڑے مل جاتے. وہ لے آئے.
حضرت نے کہا بہت مہربانی, اللہ کو جزائے خیر دے, بہت شکر گزار ہوں, ممنون ہوں, سوئی لانے کا بہت شکریہ. اس آدمی نے پوچھا حضرت سے کینچی میں لایا تھا 1 روپے کی مہنگی اور سوئیاں تو 1 پیسے کی اتنی ساری آئی, آپ اس پہ خوش نہیں ہوئے؟ فرمایا کینچی کا کام ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہے کٹا ہوا جوڑنا. میرا مشن اور تحریک جوڑ کا ہے توڑ کا نہیں ہے. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور یہ تو فاسق لوگ ہیں جو توڑتے ہیں وہ کہ حکم خدا کا کہ اس کو جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ فساد مچاتے ہیں ملکوں میں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ لوگ یقیناً گھاٹے میں رہیں گے. پتہ چلا کہ عہد و پیمان سے پیچھے ہٹنا اور توڑ کا فضا پیدا کرنا یہ بدترین دشمنان انسانی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. منافقین کی مذمت میں تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان کو کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت کرو. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. وہ کہتے ہیں ہم بالکل صحیح چل رہا ہے. یہاں تفسیر فرمائی کہ وہ لوگ جو عہد و پیمان توڑتے ہیں, وہ لوگ جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں, وہ لوگ جو حقوق و آداب کا لحاظ نہیں کرتے, وہ یفسدون فی الارض, یہ زمین کے فسادی ہے. اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ یقیناً گھاٹے میں ہیں. چنانچہ جس طرح عہد و پیمان کا پورا کرنا ضروری ہے اور وصل ضروری ہے فصل سے بچنا ہے, اصلاح ضروری ہے افساد سے بچنا ہے, اسی طرح اپنے عقائد اور ایمانیات کی حفاظت ضروری ہے. کیونکہ اس مرنے کے بعد پھر جینا برحق ہے اور اس میں اللہ جزا و سزا کا نظام نافذ کرے گا. کیف تکفرون باللہ, کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ, یعنی کیوں کرو گے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, اور تھے تم بے جان. اموات, اللہ اکبر, تھے ہی نہیں, تمہارا وجود نہیں تھا سرے سے, کئی ذرات تک تمہارے نہیں تھے. اموات, عدیم الوجود. میت کو میت کیوں کہتے ہیں؟ کہ اب اس کا وجود ضروری نہیں ہے, کچھ مدت بعد زمین اسے کھا جاتی ہے, اور قبریں کھولو تو ان کا صفوف بھی موجود نہیں. فَأَحْيَاكُمْ, بس اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, یعنی تم نہ تھے, اللہ نے آموجود کر لیا. فَأَحْيَاكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَصْلَابِ آبَائِكُمْ. مفسرین سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تمہیں اللہ موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اس سے پتہ چلا کہ قبر کی زندگی برحق ہے, کیونکہ قیامت کی زندگی ثم الیہ ترجعون, اور قبر کی حیات برحق ہے. آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اس انصری اور اس اردی اور اس حقیقی عرفی قبر کے اندر جو اجساد اور ابدان ہیں ان کا اپنے ارواح کے ساتھ تعلق ہے, اپنے ارواح کے ساتھ تعلق. یہ تعلق کس درجے کا ہے؟ کاملین کا کامل ہے, ناقصین کا ناقص ہے, لیکن اتنا سب کا ہے کہ مومن کو راحت ملے اور کافر کو سزا ملے. یہ نہ کہا جائے کہ سزا اور جزا صرف روح کو ہے, کیونکہ جسم بھی مستی کر چکا ہے, یہ بھی نافرمانیوں میں شریک رہا ہے. اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ جسد بلا روح کو لذت یا عذاب ہے, کیونکہ اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں. جب روح نکل جائے تو جسم غیر حساس ہے. امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری عمر 4 سال تھی
اور ہمارے ہاں کشمیر میں استاد شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. تو شاگرد نے کہا کہ سزا یا راحت روح کو ہے یا جسم کو ہے؟ تو استاد نے کہا کہ دونوں کو ہے. تو شاگرد سمجھ نہیں رہا تھا کہ دونوں کو کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیوں، زندگی کے اندر جو کام ہم کرتے ہیں تو کرتا تو جسم ہے مگر اصل طاقت روح ہے، کار فرما روح ہے. اگر روح نہ ہو تو ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، منہ کھلے گا ہی نہیں. چنانچہ استاد نے شاگرد کو سمجھانے کے لیے مثال قائم کی، کہا کہ بھائی بات سنو، ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا. اندھے کو نظر نہیں آتا تھا اور لنگڑے کے پیر نہیں تھے، وہ چل نہیں سکتا تھا. دونوں نے اتفاق کیا کہ قریب میں باغ ہے، زبردست پھل لگا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، دونوں چلتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں. تو اندھے نے لنگڑے کو اٹھا لیا، اس کے تو پیر نہیں تھے، آنکھیں تھیں. وہ اس کو بتاتا گیا کہ ایسا چلو ایسا چلو، باغ میں داخل ہو گئے، کئی قسم کے پھل توڑ کر کھانے لگے. اتنے میں باغ کا مالک آیا، اس نے دونوں کو پکڑ کے درخت سے باندھ لیا. اندھا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، وہی تو چل کے آیا ہے، اور لنگڑا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو چل نہیں سکتا، وہی تو بتا کے باغ تک لایا ہے. اسی طرح روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے. برائے ابن عازب کی حدیث مسند امام احمد میں ہے، وہی سے مشکات جنائز میں، ثم یعاد روحہ الی جسدہ، ثم یعاد روحہ الی جسدہ، پھر روح لٹائی جاتی ہے جسم کی طرف. اللہ اکبر. ذرا تھوڑی سی توجہ دے دیں اس بات کی طرف، یا آپ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھو، ایک زندگی دنیا کی ہے، اس کے مقابلے میں اس سے پہلے کی زندگی ماں کے پیٹ میں بہت مختصر ہے، 9 مہینے کی ہے. ماں کا پیٹ دنیا کی زندگی کے لیے قبر سمجھ لے، ابتدائی قبر، مگر اس میں ننا جنین کسی درجے میں ذی حس تھا یا نہیں. اگر ذی حس نہ ہو پھر تو لوتڑا پیدا ہو. چونکہ یہ زندگی جو ماں کے پیٹ کے بعد ہے یہ بڑی ہے، سال کی بھی ہو سکتی ہے، دن کی بھی، 100 سال کی بھی، 200 سال کی بھی. اس کے مقابلے میں اس سے پہلے کا لمحہ مختصر ہے. کیا ہے وہ؟ مگر ہے حیات کا، وہ حیات اس جیسی نہیں ہے. اس حیات کے مقابلے میں وہ حیات بہت کمزور ہے، مگر حیات کا وجود ہے. جنین فی بطن الام زندہ ہوتا ہے. جس یا اس طرح سمجھ لو کہ چونکہ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی بوجہ جنین ہونے کے نہایت مختصر کم سے کم ہے، اس لیے دنیا کی زندگی بھی اس بچے کو کم سے کم مل رہی ہے. 100 سال ہو، 200 سال ہو، 1000 سال ہو، وہ جس چیز کا خاتمہ ہو اس کو کمی کہتے ہیں، جس چیز کا فنا ہو اس بقائے مدید کو بقا نہیں کہہ سکتے. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھو، اب اس کے بعد پھر قبر آ رہی ہے جس میں یہ جسد بتعلق روح مدفون ہوتا ہے، بنوع من الحیات مدفون ہوتا ہے. اب اس قبر کے بعد جو زندگی ہے وہ کتنی بڑی ہے بتا سکتے ہیں؟ کتنی بڑی ہے؟ قرآن پاک کہتے ہیں خالدین، ہمیشہ ہی ہمیشہ ہے. اب اس کے مقابلے میں اس قبر کی زندگی اس مناسبت سے تو بہت کم ہے، مگر دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ تفصیلی. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
المیت یسمع قرآن نیاد، الموتا یتزاورون بینہم. و بابا قبر کے اندر کی زندگی اس کی نسبت اس کے بعد آنے والی زندگی کے ساتھ دیکھے. نم کنومت الروس، یہ نہیں فرمایا مت کما یموتون، یہ نہیں فرمایا، فرمایا نم کنومت الروس ثم الیہ ترجعون. قبر میں سوال جواب برحق ہے، آیات و احادیث سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بخاری اور مسلم کے اصح الباب احادیث موجود ہے. قبر کی زندگی کی اگر اس زندگی سے موازنہ ہو جائے تو یہ زندگی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی. شاید اس وجہ سے بعض بزرگوں نے اس زندگی کو دنیاوی زندگی یا اکمل من الدنیا کہا. ہمیں اس تعبیر پر تھوڑا سا نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دنیا کی زندگی کہنا یہ تعبیر کسی وجہ سے تو ہو سکتی ہے، بنا بر حقیقت نہیں. موت کے ساتھ اس دنیا کی فنا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر تو ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، وہ آخرت والی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے. اب دنیا میں آپ نبی مبعوث ہوئے، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ پر قیامت تک ایمان لانا ضروری ہے، آپ کا اتباع اور آپ ہی کے پیروی ہی میں نجات و سعادت ہے. اس پیغمبرانہ زندگی، قرآن والی زندگی، معراج کی زندگی، نمازوں کی زندگی، غزوات کی زندگی، سب کو ملا کر فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولی، پھر بھی آخرت اس سے بہت زیادہ بہتر. یا خدا، یا آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے، دنیا کی زندگی اس کے سامنے کیا ہے؟ اور دنیا کی زندگی کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے. یا ایو النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. دنیا کی زندگی تمہیں چاہیے تو یہ تو پھر یہاں نبی کے پاس رہ نہیں سکو گے. اس مسئلے پر سلف میں چار پانچ آدمیوں نے لکھا ہے. امام بیہقی نے حیات الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے. امام بیہقی صاحب السنن، اور امام قرطبی صاحب تفسیر نے التذکرہ باحوال الموتى فی البرزخ والقبور، التذکرہ باحوال الموتى فی البرزخ والقبور. علامہ خالد محمود صاحب جو اس وقت پاکستان بلکہ انگلستان تک میں ہماری دانش میں بحر العلوم والفنون ہے، حضرت بن نوری اور مولانا مفتی محمود اور مولانا شمس الحق افغانی کے بعد تین آدمی پاکستان میں علوم کے اندر یدی طولا رکھتے تھے. سندھ کے مولانا غلام مصطفی قاسمی، شاہ ولی اللہ اکیڈمی والے رحمہ اللہ، پنجاب کے علامہ خالد محمود جو اکثر انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور محقق الاثر امام اہل سنت فخر احناف مفخر دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر. یہ تین حضرات اپنی جگہ اوعیت العلم ابہر العلم ہے، علم کے دریا و سمندر ہے. ان میں مولانا غلام مصطفی قاسمی کا انتقال ہوا ہے اور بقیہ دو بزرگ بقید حیات ہے. حق سبحانہ و تعالی تا دیر حیات و سلامتی عطا فرمائے. کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ یہ تو بڑی ناشکری ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تھے تم مرے ہوئے یعنی بے جان بے وجود نیس عدم نشت وَيْتَاسُ نشت یعنی وَيْنَن نشت والی نیس عدم
بولے ذرا گئے مصیبت دلو پر
فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ نے تمہیں زندگی دی اس زندگی کے چار مرحلے ہیں پہلے ذرات کی شکل تھی مختلف اناج اور پھلوں میں پھر ذرات کی شکل بن گئی زمین کے اندر اسی سے پھل پھول نکلے اناج نکلا اور پھر یہ باپ کے پشت میں مادے کی شکل میں اور ماں کی چھاتیوں میں لاوے کی شکل میں اور ثم سواک رجلا پھر آپ کو اللہ تعالی نے کیسے بہترین بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین کتنے مراحل سے گزارا اب ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے بھئی روح نکل جائے گی خبر جانا ہے پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں گے قیامت میں اٹھیں گے پولیس رات طے کرنا ہے جنت کیسے پہنچنا ہے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے لیکن دیکھنا ادھر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن ذرات میں تھے کون سے لاوے میں اور منی میں ڈوبے ہوئے تھے اور کیسے باہر آئے ہیں کچھ بھی معلوم نہیں اسی طرح اللہ یہ مراحل بھی آسانی سے گزار لے گا اور جب آنکھیں کھلے گی اور ہوش بکمال آئے گا تو جنت الفردوس کی نعمتیں ہوگی اور انبیاء و صلحاء و اولیاء کا دیدار ہوگا اور سب سے بڑھ کر حق سبحانہ و تعالی کا دیدار ہوگا کیف تکفرون باللہ کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ وکنتم امواتا جبکہ تھے تم غیر موجود یعنی نیست عدم نشت فأحیاکم پس اس نے تمہیں زندگی دی فی اسلاب آبائکم و امہات و بطون امہاتکم ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے وہ جو مشکلات القرآن میں امام الاثر مولانا انور شاہ نے کہا ہے کہ در حقیقت در قبر حیات نیست حقیقت میں قبر کی زندگی زندگی نہیں ہے اس کا مطلب اس زندگی کی مناسبت ہے اول و آخر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے انکار نہیں ہے بلکہ قبر کی زندگی کے منکر کو آگے چل کر شاہ صاحب نے اسلام سے خارج کہا ہے پوری بات دیکھنا چاہیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں بھئی زمین کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ہم ان کے فوائد جانتے کچھ فوائد نہیں جانتے چھپکلی کیوں پیدا کی بھئی کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے نیولا کیوں پیدا کیا سانپ کا سر کاٹتے نہیں آتا سانپ کو کیوں پیدا کیا وہی زہر مورا اس کے سر سے نکلتا ہے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ابر بادو مہو خورشید فلک درکار یہ سب تیرے فائدے میں لگے ہیں ہم از بحر تو سرگشت ہو فرمان بردار اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب کے سب تاویلات کی کیا ضرورت ہے بھئی کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے اور ہم جانتے کیا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا باپ اور بیٹے کے فائدے ہم نہیں جانتے ان کے فوائد نہیں جانتے جب بیٹے کو آدھا مال دیا اور باپ کو ایک بٹا چھ تو اشکال ہو گیا تھا کہ یہ باپ ہے بیٹا اس کو نہیں دیا جا رہا ہے کہا تم نہیں جانتے ہو یہ میں خدا جانتا ہوں کہ اب آگے زندگی بیٹے نے گزارنی ہے بابا گزار چکا ہے بس وہ قبرستان کے قریب ہے وہاں پیسے نہیں چاہیے وہاں ایمان و عمل چاہیے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے
جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. ثم استوى الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات, پر ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان. وہو بکل شئ علیم, اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وقف کر لو.